بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج ہماری تلاوت کا آغاز 16 پارے سے فاطمہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت خضر کا تذکرہ چل رہا تھا. حضرت خضر آپ کی کو اللہ نے علم عطا فرمایا تھا, تکوینی علم. فاطمہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ساتھ ہو لیے, بتلایا کہ جو کچھ بھی ہو سوال نہیں, لیکن کچھ چیزیں جب ظاہری شریعت کے خلاف دیکھا تو بول پڑے. آخری مہلت ملی اور ایک بستی پہ پہنچے, اور اس بستی میں بڑے بے مروت قسم کے لوگ تھے. مہمانوں کا کوئی خیال نہ کیا, نہ کچھ پانی پوچھا, نہ کھانا پوچھا, آنے والے مہمانوں کی کوئی رعایت نہ رکھی. اس بستی سے نکلنے لگے, ایک گرتی ہوئی دیوار کو حضرت خضر نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے, آؤ اس دیوار کو کھڑا کرتے ہیں اور اس کو ٹھیک کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرما لگے, ایسے بے مروت لوگ, ایسے احسان فراموش, احسان کریں احسان شناسوں کے ساتھ, ان کی مدد کیوں؟ تو فما ھذا فراق بینی وبینی, اب ہمارا سفر ساتھ ہونا بہت مشکل ہے, اب اپنا راستہ, ہم اپنا راستہ. البتہ جدا ہونے سے پہلے ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ وہ کشتی کا خط کیوں توڑی اور اس کا تختہ کیوں نکالا. آگے ایک ظالم بادشاہ تھا, صحیح کشتی کو وہ غصب کر لیا کرتا تھا. میں نے چاہا کہ تھوڑا اس کو عیبدار کر دوں, اس کشتی والی کی مزدوری چلتی رہے. جہاں تک اس بچے کا قتل ہے, اس کا تذکرہ فرمایا اس کی زندگی ماں باپ کے لیے خطرہ بننے والی تھی, اور اس کی وجہ سے خطرہ تھا کہ ماں باپ ایمان کی دولت سے محروم ہو جائے. اولاد کی وجہ سے بس اوقات ماں باپ ایمان کی دولت سے محروم ہوتے ہیں. تو فرمایا اس خطرے کی وجہ سے اللہ کا حکم تھا, اس لیے اس کو راستے سے ہٹا دیا, اللہ انہیں اس سے بہتر اولاد عطا فرما دیں گے. قرآن میں یہ موجود ہے, آج کسی بھی ایسی اولاد کو جو ماں باپ کے لیے ایمان کے لحاظ سے خطرہ بننے والی ہو, کسی اسلامی جج, کسی عدالت اور کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ اسے قتل کر دے. لیکن یہ تذکرہ قرآن میں موجود ہے, یہ اصل میں ایک پیغام ہے کہ اللہ کے ہاں ایمان کی کیا قدر و قیمت ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان کی کیا قدر و قیمت ہے. یہ قیامت تک کے لیے یہ تذکرہ قرآن میں موجود ہے. اور تیسری چیز, وہ دیوار جو کھڑی کی ہے, اس دیوار کے نیچے دو یتیم بچوں کا خزانہ تھا. اللہ تعالیٰ کی چاہت تھی جب وہ بڑے ہو جائیں گے خود ہی اپنے خزانے کو نکالیں. اب دیوار گر گئی, لوگ اس کے ان کے خزانے کو ضائع کر دیں گے, اس لیے اللہ کی حکمت یہ ہوئی کہ اس دیوار کو کھڑا کیا جائے. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور خضر نے یہ دیوار کھڑی کر دی, اور ساتھ ایک پیغام دیا کہ فرمایا ان بچوں کے والدین اگر سے دنیا سے چلے گئے, لیکن چونکہ نیک تھے, آج ان کی نیکی کی برکت سے اللہ نے ان بچوں کے خزانے کی حفاظت کس سے کرائی؟ نبیوں سے کرائی. ہاں بھائی, ماں باپ نیک ہوں تو اولادوں کو اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے, اور اولادوں کے لیے اللہ رب العزت آسانیاں پیدا کرتے ہیں. فرمایا وکان ابوہما صالحا, ان کے ماں باپ نیک تھے, اس لیے آج اللہ رب العزت ان کے معاش کا ایسا انتظام فرما رہے ماں باپ کی نیکی کی وجہ سے. آج یہ خیال تو کیا جاتا ہے اولاد کے لیے دکان چھوڑ جائیں, فیکٹری چھوڑ جائیں, کارخانہ چھوڑ جائیں, لیکن یہ فکر نہیں کی جاتی کہ اولاد کو بھی نیک بن جائیں, ہم بھی نیک بن جائیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے. پھر حضرت ذوالقرنین کا تذکرہ ہے. ایک بادشاہ تھا جس کو اللہ نے دنیاوی اسباب اور وسائل بھی عطا فرمائے, ایمان کی دولت بھی عطا فرمائی, مغرب مشرق کی طرف نکلے فتوحات کرتے چلے گئے, انتہا کو پہنچے. مغرب کی طرف نکلے, انتہا تک پہنچ کر فتوحات حاصل کی. راستے میں مختلف بستیاں, شہر, قومیں, ان سے گزر ہوتا, ایک قوم ایسی گزری جو پہاڑوں کے درمیان رہتی تھی, اور اس کے پاس سے جب گزرے تو اس نے حضرت ذوالقرنین سے درخواست کی کہ یہاں قریب میں یاجوج ماجوج ہیں, حملہ آور ہوتے ہیں, سب کچھ تیز نیس کر دیتے ہیں, شہر, بستیاں, گھر, اور ہمارے جسے کہیں کہ زراعت, کھیتیاں, آپ ہمارے لیے کوئی دیوار کھڑی کر دیں. حضرت ذوالقرنین نے ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دی اور فرمایا یہ قیامت سے پہلے دیوار ٹوٹے گی اور یہ یاجوج ماجوج پھر شہروں کا رخ کر کے فساد مچائیں گے. اور یوں انہوں نے وہ دیوار کھڑی کی, اس کا تذکرہ. تو یوں حضرت ذوالقعنین نائن کا تذکرہ ہے, جنہیں اللہ رب العزت نے مادی اسباب و وسائل سنت ضرور دی, لیکن انہیں اللہ نے خوف خدا بھی دیا, اللہ اپنا تعلق بھی دیا, ایمان کی حقیقت بھی نصیب فرمائی, جس سے انہوں نے یہ ساری طاقت اور وسائل کو انسانیت کی خدمت کے لیے اور لوگوں میں عدل و انصاف کا نظام قائم کرنے کے لیے انہوں نے یہ ساری صلاحیتیں استعمال کی اور سارے وسائل اور اسباب صرف کیے. یہ اس صورت میں اگر دنیاوی وسائل بھی مل جائیں اور پھر مخلوق خدا میں اس سے انصاف ہو جائے تو یہ بھی اللہ کی بڑی رحمت ہوتی ہے, اور یہ بھی کسی شخص پر اللہ کا بڑا انعام ہوتا ہے. پھر کفار کا تذکرہ فرمایا, ان کے لیے جہنم ہے. کچھ لوگ دنیا میں سمجھتے ہیں ہم بہت اچھا کر رہے ہیں, حقیقت میں جب ان کی عمل اور ان کا وہ کردار اللہ کی رضا سے خالی ہوتا ہے اور شریعت کے طور طریقوں سے خالی ہوتا ہے تو وہ ان کے لیے وبال بنتا ہے, وہ اچھا نہیں ہوتا. آج معاشرے میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو کسی چیز کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں چونکہ دین کی سمجھ نہیں ہوتی کہ کسی کام کے اچھے ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں, ایک اللہ کے لیے ہو اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ شریعت اور دین کے مطابق ہو. اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نکل جائے تو وہ اچھی شکل بھی نیکی نہیں بنتی. مثلا مغرب کی نمازیں ہم چار پڑھا دیں تو لوگ کہیں گے نماز نہیں ہوئی, ارے میاں چوتھی رکعت کے اندر کچھ غلط تو نہیں ہوا, سجدے بڑھ گئے, تلاوت ہی بڑھ گئی, لیکن سب کہیں گے بھائی غلط ہو گیا. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے کہ آپ تین سے چار کر دیں. تو اچھی شکل بھی عبادت نہیں رہتی اور اچھی شکل بھی نیکی نہیں رہتی. اسی طرح ایک آدمی سورج نکل رہا ہے اور کمرے میں اکیلے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نفل پڑھ رہا ہے, ارے میاں اس وقت شریعت نے منع کیا ہے نماز پڑھنے سے, اب اس کی نماز جیسی عبادت بھی عبادت نہیں بنے گی. یا کوئی آدمی مسجد بناتا ہے اور پیش نظر ہے کہ داد ملے, تعریف ہو, واہ واہ ہو, حب جاہ ملے, شہرت ہو جائے, تو عمل کی شکل تو بہت اچھی ہے لیکن اخلاص سے خالی ہے, اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. کسی عمل کی قبولیت اور کسی عمل کے نیک ہونے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں, وہ عمل اللہ کے لیے ہو اور وہ عمل شریعت کے مطابق ہو. آج جو عام طور پہ ایک فتنہ ہے سوشل ورک, ہاں ہاں لوگ سمجھتے ہیں سوشل ورک جیسے بھی کر لو بس نیکی ہوگی. ارے نا میاں, جس سوشل ورک میں بیٹیوں کی شرم و حیا کا جنازہ نکلے اور جس سوشل ورک سے اللہ کے حکم ٹوٹے اور جس سوشل ورک سے اللہ کی نافرمانی ہو, وہ مخلوق کی خدمت نہیں ہے, وہ مخلوق کی خدمت نہیں ہے. سوشل ورک وہی عبادت بنتی ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو اور وہ شریعت کے مطابق ہو, اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ اور آپ کی ہدایت کے مطابق ہو, پھر وہ سوشل ورک خدمت انسانیت اللہ کی بڑی عبادت ہے. لیکن یہ چیزیں دیکھنا ضروری ہے. پھر اللہ کی تعریف, اللہ کی بڑائی, اللہ کی شان, فرمایا سارے سمندر سیاہی بن جائیں, لکھنے والے لکھنے پہ آ جائیں, سیاہی ختم ہو جائے گی, اللہ کی مدح اور تعریف ختم نہیں ہوگی. پھر اللہ کے نبی کی نبوت کا تذکرہ اور آپ کی نبوت کا پیغام, اللہ کے سوا کوئی حاجت روا, کوئی مشکل کشا, کوئی معبود, کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, ایک اللہ کی ذات ہے. پھر سورہ مریم کا تذکرہ ہے, ابتدا میں حضرت زکریہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ. حضرت زکریہ والد ہیں, حضرت یحییٰ بیٹے ہیں, بوڑھے ہیں, بیوی بھی بوڑھی ہے, اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ مجھے بیٹا دے دے, اگرچہ موسم بیٹے کا نہیں ہے, بیوی بھی بوڑھی میں بھی بوڑھا, لیکن تجھ سے مانگنے میں کبھی مایوس نہیں ہوا, ہوں میں بڑا کمزور لیکن تجھ سے مانگنے میں کبھی مایوس نہیں ہوا, اور بیٹا اس لیے مانگ رہا ہوں تاکہ دینی نفع کے لیے, تاکہ وہ میری دینی خلافت سنبھالے اور دین کی خدمت میں کل میری نیابت کرے. کیا خوبصورت باپ ہے اور کیا خوبصورت دعا ہے کہ اللہ بیٹا تو اس لیے مانگ رہا ہوں کہ جو دین کی خدمت میں کر رہا ہوں یہ ذمہ داری کل میرا بیٹا سنبھالنے والا ہو اور اچھے انداز میں یہ خلافت اور یہ ذمہ داری کو اپنے آپ کو اپنے کندھوں پہ اٹھانے والا ہو, اس لیے بیٹا مانگ رہا ہوں. کتنے خوش نصیب مسلمان ہیں جو اللہ سے اولاد مانگتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اولاد دے
اور نیک دے، اولاد دے اور فرما بردار دے، اور اولاد دے جو تیرے دین کے کام آئے، تیرے اسلام کے کام آئے. دنیا کے کام تو کافر کے بچے بھی آتے ہیں، ہندو اور سکھ کے بچے بھی آتے ہیں، اور دنیا کی کمائی تو کافر اور ہندو بھی کرتا ہے، لیکن خوش نصیبی مسلمان کے لیے ہوتی ہے کہ مسلمان کا بیٹا ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، لیکن پہلے خدا کا بنے، پہلے خدا کا بنے، اللہ کا فرما بردار بنے، یہ مسلمان کا بیٹا ہوتا ہے. ورنہ دونوں کے بیٹے ڈاکٹر، ہندو کی بھی، مسلمان کی بھی، یہودی کی بھی، مسلمان کی بھی، اگر دونوں کے بیٹے ڈاکٹر ہیں لیکن مسلمان کا بیٹا اگر مسلمان نہیں ہے، دیندار نہیں ہے، تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو میرے عزیزو، پیغمبر دعا کرتے تھے اولاد دے، نیک دے، تیرے دین کی خدمت کرے، اس لیے اللہ بیٹا دے. اللہ نے بیٹا دیا، اب یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام نام بھی خود تجویز کیا، فرمایا ایسا نام تجویز کر رہا ہوں ایسا زمین پر کسی کا نام نہیں. اور حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کا تذکرہ، اللہ کی قدرت، بڑھاپے میں اللہ نے بیٹا دے دیا، لیکن اس سے بھی زیادہ اللہ کی قدرت، اللہ نے مائی مریم کے سامنے فرشتہ بھیجا، دور اکیلے بیٹھی تھی، اتنے میں فرشتہ آیا، انسانی شکل میں آیا، اور کہنے لگا، جیسی قریب آیا تو حضرت مریم پاک دامن عورت تھی، اور ایک اجنبی عورت مرد کو دیکھ کر گھبرا گئی، ایک اجنبی مرد کو دیکھ کر گھبرا گئی. ہاں، پاک دامن عورتیں اجنبی مردوں کو دیکھ کر گھبرا ہی کرتی ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ تو شرم و حیا سے جنازہ نکل گیا ہے کہ اپنے حلال شوہروں کے سامنے طبیعت بوجھل، اور غیر مردوں کے سامنے مسکراہٹیں، اور غیر مردوں کے سامنے ساری مٹھاس. ہاں، یہ تو شرم و حیا کا جنازہ نکلا ہے. اب بدقسمتی لطیفہ نہیں ہے، سچائی ہے کہ جہاں ایک مرد عورت کو دیکھو دونوں ہنس رہے ہیں، سمجھ لو دونوں میاں بیوی بی نہیں ہیں، اور جہاں دونوں کو دیکھو موڈ خراب ہے، سمجھو میاں بیوی بی ہے. اب تو حال اس بشرمی نے اس حد تک پہنچا دیا ہے کہ اب اس کو عیب ہی نہیں سمجھا جاتا، لیکن پاک دامن عورت تھی، دیکھ کر گھبرا گئی. اعوذ بھی اللہ کی پناہ، دور ہو جاؤں اس سے. فرشتے کہنے لگا، میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں، تجھے بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں، اللہ تجھے بیٹا دیں گے. میرا بیٹا؟ میں نے، میرا کوئی شوہر نہیں ہے، میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ فرمایا، ہاں اسی حال میں ہوگا. اور اللہ کی شان، اللہ کا حکم ہوا، حضرت مریم حاملہ ہوئی، اور جب حاملہ ہوئی تو تصور کرتی ہیں قوم کے سامنے یہ بیٹا لے کے کیسے جاؤں گی. کہنے لگی، اے اللہ، اس سے پہلی دنیا سے چلی جاتی قوم تو مجھے رہنے نہیں دے گی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، اے مریم، آپ پانی پیئے، ٹھنڈا پانی پیئے، کھجور کھائیے، صبر کیجئے. آپ قوم سے یہ کہیے کہ میرا بولنے کا بھی روزہ ہے، پوچھنا ہے تو اس بچے سے پوچھ لو، پوچھنا ہے تو اس بچے سے پوچھ لو. حضرت مریم اپنے بچے کو جب لے کے گئی تو پھر وہی طرح طرح کی بولیاں، وہی الزام تراشیاں، وہی بے ادبی اور گستاخیاں ہوئی. کہنے لگی، تیرا ابا ایسے نہیں، تیرے ماں ایسے نہیں، تو نے یہ کیا کیا ہے؟ حضرت مریم کہنے لگی، اس سے قوم اور سیخ پا ہوئی کہ بچہ بولے گا، بچہ ہمارے سوالوں کا جواب دے گا، غلط بھی کر رہی، پھر بچے کی طرف اشارہ بھی کر رہی. اتنے میں وہ بچہ بولتا ہے اور کہتا ہے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. پوری تقریر کر دی بچے نے، پوری تقریر کر دی اس بچے نے. اس موسم میں بچے بولتے نہیں، دودھ پیتا بچہ نہیں بولا کرتے، لیکن مسئلہ آج پاک دامن مائی مریم کا ہے نا. اللہ رب العزت نے فرمایا بولتے نہیں، لیکن آج بچے بولے گا تاکہ قیامت تک کے لیے حضرت مریم کی پاک دامنی کا اعلان قرآن سے ہوتا رہے، قرآن سے ہوتا رہے کہ مائی مریم بہت بڑی پاک دامن خاتون ہیں، اور حضرت عیسیٰ ان کے بیٹے ہیں عبداللہ. اور یہ عبداللہ کہنا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس سے عیسائیت کی پوری مذہبی عمارت دھنم سے نیچے گرتی ہے، اس لیے کہ وہ تو کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے، وہ تو کہتے ہیں اللہ کا حصہ ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، رب العزت نے مجھے نبوت دی، اللہ نے مجھے برکتوں والا بنایا ہے، لوگوں کو میری ذات سے نفع ہوگا، جہاں میں جاؤں گا لوگوں کے ہاں برکتیں ہوں گی، اللہ رب العزت نے مجھے اپنے احکامات کا مکلف اور ذمہ دار بنایا ہے، نماز پڑھوں گا، اللہ کی فرما برداری کروں گا، میں والدین کے تحت حسن سلوک کرنے والا ہوں، میں تو لوگوں کی بھلائی چاہنے والا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پوری تقریر کی, فرمایا یہ کون تھے؟ ذالک عیسیٰ ابن مریم. یہ عبداللہ کون تھے؟ ذالک عیسیٰ ابن مریم, عیسیٰ ابن مریم ہے, اور یہ ان کی یہ باتیں ہیں. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ, باپ مشرق ہے بیٹا موحد ہے, باپ مشرق ہے بیٹا توحید پرست ہے. اب بات باپ کو سمجھا رہے, ادب کا خیال بھی ہے, بڑے ہونے کا لحاظ بھی ہے, اور ان تمام چیزوں کا لحاظ, باوجود کہ باپ کافر ہے, باوجود کہ مشرک ہے, لیکن بیٹا پھر بھی ادب سے پیش آ رہا, بیٹا پھر بھی بڑائی کا لحاظ رکھ رہا ہے, لیکن باپ غصے میں, سختی میں, عناد میں, دھمکی میں, مار دوں گا, گھر سے نکال دوں گا, پتھروں سے سنسار کر دوں گا, اس انداز سے گفتگو باپ کی. لیکن بیٹا باپ کی عظمت, باپ کا احترام, باپ کا لحاظ اپنی دعوت میں مسلسل کر رہے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ, اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت ادریس, اور اللہ کے اور پیغمبروں کے تذکرے, فرمایا یہ سب اللہ کے فرما بردار تھے, لیکن بعد میں جو ان کے ناخلف پیدا ہوئی ہے, پیچھے والے, انہوں نے نمازیں ضائع کر دی, وہ نفس پرست بن گئے, وہ اپنی خواہشات کی زندگی گزارنے لگے, اللہ تعالیٰ کو بھول گئے. اور کفار تو کہنے لگے مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے, مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوں گے, یہ ان کی باتیں ہیں. پھر اللہ رب العزت نے بتایا کہ کفار کے ہاں کامیابی کا پیمانہ, کفار کے ہاں کامیابی کا پیمانہ دنیا کے مادی وسائل ہیں. کفار کہا کرتے تھے کہ تم ہمیں اللہ کی طرف بلاتے ہو اور کہتے ہو کہ کامیابی کی طرف آؤ, تم اپنی زندگی کا معیار دیکھو اور ہماری زندگی کا معیار دیکھو, اسٹیٹس ہمارا اچھا, سامان ہمارے پاس بہت, ہماری زندگی کا معیار اچھا, اور تم کہتے ہو کامیاب تم ہو. اس لیے کہ کفار کے ہاں کامیابی کا معیار دنیا کے مادی وسائل تھے, لیکن مسلمانوں کے ہاں کامیابی کا معیار دنیا کے وسائل نہیں ہیں. مسلمان کے ہاں کامیابی کا معیار فمن زحزحا عن النار وادخل الجنہ فقد فاز, جو جہنم سے بچ گیا, جنت میں چل گیا, یہ کامیاب. جس کے پاس ایمان کی حقیقت ہے, جس کے پاس تقوی اور اللہ کا تعلق ہے, وہ کامیابی کا معیار مسلمانوں کا ہے. لیکن چونکہ آج دنیا میں کفر کا نظام اور کفر کا تعلیمی نظام ہے, آج مسلمانوں کے ہاں بھی کامیابی کا معیار مادیت ہے. جس کے پاس مادیت آتی ہے کہتے ہیں بڑا کامیاب ہو گیا, چاہے ایمان ہو ہی نہیں, چاہے اللہ کی فرما برداری اس کی زندگی میں اس کا کہیں گزر بھی نہ ہو, تو بدقسمتی ہے کفار کے ہاں مادی چیزیں کامیابی کا معیار ہوتی ہیں, اور مسلمانوں کے ہاں کامیابی کا معیار روحانیت, ایمان, اللہ سے تعلق ہوتا ہے. پھر فرمایا اگر یہ کامیابی کا معیار ٹھیک ہے تو پھر کتنے کفار اللہ کے غضب کا شکار ہوئے, اللہ کی پکڑ کے شکار ہوئے, چل کر کے دیکھو دنیا میں کیسا ان کا انجام ہوا. پھر جہنمیوں کا آنا دنیا میں, جہنم کا اٹھنا قبروں سے, کس ذلت کے ساتھ اٹھیں گے, اور ایمان والوں کا جب اٹھیں گے ان کا پورا پروٹوکول ہوگا, اور پوری عزت کے ساتھ انہیں جنت کے بالا خانوں کی طرف لے کے جائیں گے. پھر فرمایا ایمان کی زندگی کا اس دنیا میں ایک ثمرہ, اللہ رب العزت ایمان والوں کو بشرطے کہ ایمان کی زندگی ہو, محبتوں کی اور عزت کی زندگی نصیب فرماتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہوتا ہے اور ظاہر باطن کے لحاظ سے اللہ کا واقعی فرما بردار ہوتا ہے, اللہ کہتا ہے فرشتوں سے جاؤ میں اس سے محبت کرتا ہوں, تم بھی اس سے محبت کرو, وہ زمین میں پھیل جاتے ہیں اور زمین میں پھیل کر لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں, یہ اللہ کا نیک بندہ ہے, سلیم الفطرت, لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. کچھ اللہ کے خاص بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کو دیکھتا ہے اس سے محبت کرنے لگتا ہے, اس لیے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے. پیسوں سے, عہدوں سے, منصب سے ملنے والی عزت عزت نہیں ہوتی میاں, دیکھتے نہیں, ٹیم جیت گئی ہار پہنا دی, ہار گئی جوتے پہنا دیے, یہ عزت نہیں, یہ عزت نہیں ہے, یہ عہدوں کی عزت ہے, یہ عہدوں کی عزت ہے, یہ مال کی عزت ہے, یہ کارخانوں کی عزت ہے, انسانوں کی عزت نہیں ہے. انسانوں کی عزت تو وہ ہوتی ہے, فقیر ہے یا امیر ہے, جی رہا ہے یا دنیا سے چلا گیا ہے, تب بھی لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت موجود ہے. یہ عزت آسمانوں سے آتی ہے, یہ عزت آسمانوں سے آتی ہے, اور یہ نیکی اور تقوی سے آتی ہے. پھر سورہ طہٰ کا تذکرہ ہے, اللہ نے اپنے حبیب کو تسلی دی, ہم نے قرآن اتارا لیکن آپ تو مشکل میں پڑ گئے, اتنی تلاوت کہ پاؤں پہ ورم آ گئے, اور اس کی دعوت میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ جو نہ مانے آپ غم زدہ, آپ کو تسلی دی, حوصلہ دیا, آپ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں. پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ سنایا, تسلی کے لیے کہ ان کا کن کن کیسے کیسے لوگوں سے واسطہ پڑا تھا، اس کا تذکرہ، اللہ نے انہیں معجزہ دیا اور معجزہ لاٹھی کا دیا، زمین پہ رکھا اژدہا بن گیا، بغل سے ہاتھ نکالا چمکنے لگا، اللہ رب العزت نے فرمایا جاؤ فرعون کے پاس یہ معجزہ لے کر، اسے اللہ کی طرف بلاؤ، اسے میری طرف بلاؤ، اسے دین حق کی دعوت دو. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، میری زبان کے اندر فصاحت پیدا کر دے، میری قوت گویائی میں تاثیر پیدا کر دے، میرا بھائی کو میرا ساتھ کر دے تاکہ وہ بھی اللہ کی یاد کر رہا ہو، اور وہ ہے بڑا سرکش قسم کا آدمی، ہے بڑا سرکش کا آدمی. اللہ رب العزت نے فرمایا تم جاؤ تو صحیح، میں دیکھ رہا ہوں کیا کہتا ہے، سن رہا ہوں کیا بولتا ہے، سب دیکھ رہا ہوں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اللہ کی طرف بلایا، اور قوم جو اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھ رہا تھا اس کی آزادی کی بات کی، لیکن وہ سرکش تھا ہی سرکش، مقابلے پہ آ گیا، جادو کا مقابلہ کرنے لگا. جادو سے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عزت بخشی، آپ کے معجزے سے وہ نامراد ہوا اور وہ ساحر جادوگر ایمان لے کے آ گئے، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو لے کے نکلے، اور جب نکلے تو پھر جہاں پڑاؤ ڈالا کتاب لینے کے لیے گئے، قوم نے بشری کی پرستش کی، اور جس سامری نے، منافق آدمی نے، جس نے ان کو بت پرستی، بچھڑا پرستی پہ لگایا، اللہ نے اسے عذاب دیا، اور عذاب یہ دیا کہ جو اسے چھو لیتا تھا اس کے بخار میں اضافہ ہوتا تھا، جو چھو لیتا تھا اس کے بخار میں اضافہ ہوتا تھا، اور یوں وہ لوگوں سے دور رہ کر اس طریقے سے جسے کہیں کہ سسک مر گیا، لامحساس لامحساس، یہ سامری کی عبرتناک موت ہوئی. آخرت کا تذکرہ فرمایا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا سجدے سے شیطان کا انکار، اس کی مذمت. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا جو بھی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نصیحت، قرآن آئی ہوئی نصیحت، اللہ کا دین، اس سے اعراض کرے گا اس کی دنیا ضرور دنیا میں تلخ ہوگی، اس کی زندگی تلخ ہوگی. یہ قرآن کی آیت کا مضمون ہے، اس کی زندگی بہت تلخ ہوگی. آپ کہیں گے ہم تو دیکھتے ہیں کہ ٹھاٹ باٹ ہے ہی اللہ کی نافرمانوں کی آج دنیا میں، آپ تو کہیں گے آج دنیا میں ٹھاٹ باٹ ہے ہی دنیا میں اللہ کی نافرمانوں کی، تو میرے عزیزو یہ ٹھاٹ باٹ آپ کو نظر آتی ہوگی، اندر کی بے چینی اور بے سکونی آپ کی نظروں سے اوجھل ہے. راحت کی چیزیں اور ہوتی ہیں، راحت اور ہوتی ہے، سکون کے نقشے اور ہوتے ہیں، سکون اور چیز ہوتی ہے، ان کے پاس راحت اور سکون کے نقشے ضرور ہوں گے، لیکن اللہ کی ہدایت سے دور رہنے والا کبھی دل کے اطمینان اور سکون کی دولت نہیں پا سکتا. یہ قرآن کی بات سچی ہے. فرمایا یہی لوگ کل قیامت میں اندھے اٹھائے جائیں گے، کہیں گے اللہ ہماری بینائی تھی، فرمایا ہاں تم دنیا میں ہمارے حکموں سے اندھے تھے، آج ہم نے تمہیں اندھا کر دیا، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے اور فرمایا آپ صبر کیجئے، ایک دن آنے والا ہے اچھے برا نیک اور بد سب سامنے آ جائے گا، اور سب کے سامنے یہ چیزیں آ جائیں گی، آپ صبر کیجئے، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.